والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم آیت 51 سے سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس پہ سیدنا یوسف کی سرگزشت اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی جب انہیں پیغام دیا گیا کہ بادشاہ نے قدر افزائی کے لیے آپ کو طلب کر لیا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے فوراً کوئی اقدام نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے تھے، وہ فی الواقع مظلوم تھے، ان کے ساتھ آخری درجے کی زیادتی ہوئی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ برسوں کے لیے زندہ میں ڈال دیے گئے. اس طرح کے موقع پر رہائی کا پیغام ملے تو آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھتا، لیکن جب ان کو پیغام ملا تو انہوں نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے. بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ان سب عورتوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر پوری بات کو خاندان کے اندر ہی رکھنے کی سعی کی گئی ہوگی، اور اگر بادشاہ کے بھی علم میں کوئی چیز آئی ہوگی تو جیسے کہ اس طرح کے موقعوں پر ہوا کرتا ہے، اس نے بھی خیال کیا ہوگا کہ کوئی معاملہ ہوا گھر میں، لڑکا ہوگا قصوروار، اس کو ان لوگوں نے جیل میں ڈال دیا. آقاؤں کو اس زمانے میں غلاموں پر ایسے ہی اختیارات ہوتے تھے. اب جب یہ معاملہ دوبارہ سامنے آیا اور اس شان کے ساتھ سامنے آیا تو بادشاہ نے ان سب کو بلا بھیجا اور پھر اس کے بعد ان سے بلا کر پوچھا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، یعنی یہ پوچھا اس نے. اس پر میں نے لکھا ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس وقت تک یہ حقیقت بادشاہ پر بھی بڑی حد تک واضح ہو چکی تھی کہ سارا چھل فریب عورتوں ہی کا تھا. یعنی جب یہ واقعہ سنایا گیا، کچھ اس کی تفصیلات سامنے آئیں، یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچا، تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت بڑی حد تک گرد و پیش نے واضح کر دی تھی. استاد امام لکھتے ہیں، اصل یہ ہے کہ سچائی اپنے ظہور کے لیے صبر کا مطالبہ کرتی ہے. یہ بڑی غیر معمولی اور قیمتی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو امتحان دنیا میں برپا کر رکھا ہے، اس میں غیر معمولی شخصیات کو بھی ایسے مراحل پیش آ جاتے ہیں جہاں انہیں متون کر ڈالا جائے، ان کے خلاف بیہودہ باتیں پھیلائی جائیں، پروپیگنڈا کیا جائے، ان کی نیت اور محرکات تک پہ حملے کیے جائیں، ان کی سیرت کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی جائے. وہ لوگ جنہیں اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات رد عمل کی نفسیات میں یا تو بالکل بیٹھ جاتے ہیں یا اس طرح کے جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو خود ان کی اپنی ذات کو بہت پست کر دیں، دوسروں پر چڑھ دوڑتے ہیں، الزام در الزام کا خود سلسلہ شروع کر بیٹھتے ہیں، الزامی جوابات پر اتر آتے ہیں، رگیں پھلاتے اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن عالی ظرف لوگ یہ نہیں کرتے. ان کے لیے صالحین کا اسوہ یہی ہے کہ وہ اپنے رب پر معاملے کو چھوڑ دیں. جب کسی چیز کی وضاحت ممکن نہ ہو، یا طوفان ایسا غیر معمولی ہو کہ اس میں ایک شخص کی آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ جائے، جواب دیں تو سامنے دیواریں ہوں، تو خاموشی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے۔ صبر کے ساتھ اگر آدمی اپنی جگہ پر جمع رہے اور اس طرح کی یاشخائی کے جواب میں باوقار خاموشی اختیار کر لے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب سچائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اسی کو استاد امام نے بیان کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ سچائی اپنے ظہور کے لیے صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو اختیار کر لے اور جو صبر اس کے لیے مطلوب ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق جس امتحان سے اس شخص کو گزرنا ہے، وہ لوگ جو جھوٹے الزامات لگانے پر آئے ہیں وہ تو ایک امتحان سے گزر ہی رہے ہیں، لیکن اس کو بھی گزرنا ہے، اور یہ اصل میں صبر ہی کا امتحان ہوتا ہے۔ اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صابرین کو اسی طرح اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے جس طرح کے اللہ کے صالح بندوں کو ہمیشہ تاریخ میں ہوتی رہی۔ یہ صبر کیا چیز ہے؟ یعنی جو موقف ہے قائم رہیے، اگر اس کی کوئی غلطی واضح نہیں ہوئی تو محض لوگوں کے پروپیگنڈے سے خوف زدہ ہو کر، اپنی حیثیت کو بحال کرنے کے شوق میں مبتلا ہو کر اس میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی، اس پر جمے رہیے۔ اپنی بات اسی شائستگی کے ساتھ اور اسی تواتر کے ساتھ کہتے رہیے جیسے کہ پہلے کہہ رہے تھے۔ اگر کوئی جدوجہد ہے، کوئی سرگرمی ہے، تو اپنے وسائل اور حالات میں اس کو جاری رکھیے اور اپنے پروردگار پر معاملات کو چھوڑ دیجیے۔ یہ ایک مشکل کام ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر غلط بات کہی جا رہی ہے، میں اس کی تردید کیوں نہ کروں، دوسرے کا منہ کیوں نہ توڑ دوں، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوئی چیز باور کرانا آسان نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ دوسرے کے سامنے کوئی حقیقت آسمان سے نازل کر دیں گے، علمی بات ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، استدلال کر لیں گے، واقعہ کیا ہے تو اس کی حقیقت واضح کر دیں گے، اس کے سوا کیا کر سکتا آدمی۔ ایسے موقعوں پر جو ہلاک کو خاموش کرنا آسان نہیں ہوتا، تو قرآن مجید نے صحابہ کو بھی جگہ جگہ نصیحت کی ہے کہ آردن الجاہلین، جب لوگ اس طرح جہالت پر اتر آئیں تو ان سے اعراض کر لیا جائے، گریز کر لیا جائے۔ لیکن یہ گریز کسی نفرت کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ گریز شائستہ اور مہذب گریز ہوتا ہے، اور اس کی اصل شان صبر ہی میں نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی خلوت میں بھی کوئی الزام سن کر، کوئی پروپیگنڈا سن کر، اپنے قریبی اعزاء اور دوستوں کے سامنے بھی کوئی ناشائستہ بات انسان کی زبان پر نہ آئے، وہ اپنی طرف سے دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے کوئی افسانہ نہ گھڑ لے۔ کیونکہ یہ ہوگا تو خیر، یا خلوت میں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے آدمی محروم ہو جائے۔ ایسے موقعوں پر سچائی کو اور زیادہ قوت کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، صدق کا دامن پکڑ کے رکھنا چاہیے، اور دوسرے کے بارے میں اس کی آخری درجے کی زیادتیوں کے باوجود بھی کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہ امتحان سے گنا چہار گنا ہوتا ہے۔ اپنے موقع پر بھی قائم رہیے اور اپنے کردار پر بھی قائم رہیے، اپنی سیرت کو بھی محکم رکھیے۔ دوسرے کے بارے میں جو اخلاقی اصول آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، ان پر اب خود کاربند ہو جائیے۔ یعنی یہ بات کہ مجھے دوسروں کے لیے بدزنی نہیں کرنی، تحقیق کے بغیر کوئی بات ان کے بارے میں اپنی زبان پر نہیں لانی، جب تک میرے لیے کوئی چیز علم نہ بن جائے اس وقت تک مجھے اس کا اظہار نہیں کرنا، تو یہ آداب، یہ حدود جو دوسروں کو بتائے جاتے ہیں، یا اپنے اوپر کوئی تنقید ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا اس کا لحاظ کرے، اس موقع پر اس کا لحاظ خود متون شخص کو کرنا ہے، جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو اور زیادہ آگے بڑھ کر یہ اقدام کرنا ہوگا. تو یہی چیز ہے کہ جو کسی شخص کو, کسی بڑے آدمی کو اس کے بڑے پن کے ساتھ اس طرح کے امتحان میں نمایاں کرتی ہے, یہی چیز ہے کہ جو لوگوں کو صدق کے مجسم بنا دیتی ہے, یہی چیز ہے کہ جو ان کے گرد پیش کے ماحول کو, ان کے دوستوں کو, ان کے اعزاء کو, ان کے خاندان والوں کو, ان کے تلامذہ کو بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ اصلی چیز سیرت اور کردار کا محکم ہونا ہے. یہ کوئی عمل اور رد عمل کی چیز نہیں ہے, یہ کوئی جواب در جواب کا سلسلہ نہیں ہے, یہ کوئی فتح و شکست کا معاملہ نہیں ہے. اور جب یہ نہیں ہے تو پھر اصل میں ہم سب معرض امتحان میں ہیں. وہ آدمی بھی اپنا امتحان دے رہا ہے, دیکھیے وہ کتنا پورا اترتا ہے, ہمیں بھی اپنا امتحان دینا ہے, اور یہ صبر کا امتحان ہے. اصل یہ ہے کہ سچائی اپنے ظہور کے لیے صبر کا مطالبہ کرتی ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو اختیار کر لے اور جو صبر اس کے لیے مطلوب ہے, یعنی صبر بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ معاملہ کیا ہے, واقعہ کیا ہے, بات کیا ہے, اس کے لحاظ سے مطلوب ہوتا ہے, یا جو شخص ہدف بنا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, یہ میرے یا آپ کے پیمانوں سے مطلوب نہیں ہوتا کہ ہم دو مہینے صبر کریں گے پھر تو جواب دینے کا حق حاصل ہو جائے گا. یہ یوں نہیں ہوتا, بلکہ اس چیز کے لحاظ سے آدمی صبر کرتا ہے. جو صبر اس کے لیے مطلوب ہے اس کا حق ادا کر دے تو وہ وقت لازماً آتا ہے, یعنی اللہ کا قانون یہی ہے, وہ وقت لازماً آتا ہے جب اس کی صداقت کی صدائے بازگشت در و دیوار سے سنائی دیتی ہے. یعنی پے در پے ایسے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد صداقت ہی صداقت نمایاں ہوتی ہے, یہاں تک کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. وہ نوبت آ جاتی ہے, اور بالعموم دنیا میں یہی طریقہ ہے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص معاملے میں قیامت ہی کے دن پر معاملے کو ٹال دے, اس کے بھی امکانات ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر یہ سب دنیا میں ہو جاتا ہے. اور بڑی شخصیات کے معاملے میں, رہنماؤں اور زعماء کے معاملے میں یہ ہو جاتا ہے. اب یہاں بھی کیا ہوا کہ بادشاہ پر واضح ہو گیا, ذرا بات کرنے ہی سے اسے اندازہ ہو گیا, لیکن یوسف علیہ السلام کا اصرار تھا کہ ان عورتوں سے پوچھا جائے, انہیں بتانا چاہیے اب آ کے کہ کیا کیا تھا انہوں نے میرے ساتھ. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ, تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. اب جواب دیکھیے, قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو, اتنا وقت گزر گیا, کئی برس زندہ میں پڑے رہے, اب دیکھیے کہ جنہوں نے دشمنی کی تھی, جنہوں نے بہلایا پھسلایا تھا, وہ بھی گواہی دے اٹھی. انہوں نے کہا کہ اللہ ہی اس بات پر گواہ ہے, یہ حقیقت ہے کہ وہ ان تمام الزامات سے بری ہے, ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا. یہ گواہی عورتوں نے دی. ما علمنا علیہ من سو, قالت امراۃ العزیز الان حصحص الحق انا راوتہ عن نفسہ, عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی, اب حق کھل چکا ہے, یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے. یعنی اتنی دیر تک 18-20 سال صبر کرنے کا یہ نتیجہ نکلا, گویا در و دیوار نے گواہی دے دی کہ یوسف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, عورتوں ہی نے یہ سب معاملہ کیا تھا. جس طرح کے پیچھے بیان ہوا یہ ان کا قید اور فریب تھا, وہی اس معاملے کو وہاں تک لے گئیں کہ جس کے بعد عزیز مصر کے سامنے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے اور کوئی راہ باقی نہیں رہی کہ یوسف ہی کو زندہ میں ڈال دے. یہ ساری بات, یہ ساری حقیقت بالکل کھل گئی. اس کو خود عزیز کی بیوی نے ان الفاظ میں بیان کیا, الان حصحص الحق, یعنی حق تو اس وقت بھی واضح تھا, اب تو گویا گرد و پیش پر واضح ہو گیا, سننے دیکھنے والوں پر واضح ہو گیا, وقت نے اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی, اب تو گرد و پیش کا پورا ماحول پکار اٹھا ہے کہ حق یہی تھا اور یہ اب کھل چکا ہے اور میں اعتراف کرتی ہوں کہ یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی دیکھیے یعنی ایک وہ موقع ہے، یہ داستان اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ احسن القصص ہے، جب آدمی اس کو بحثیت ایک داستان کے بالاجمال دیکھتا ہے تو بڑی سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن جب اس کے اندر اترتا ہے اور اس میں قدم قدم پر کیا ہوا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی سیرت، کردار، نفسیات، صلاح کیا چیز ہے، برائی کیا چیز ہے، انسان کو جو امتحان پیش آتا ہے اس میں سیرت اور کردار کس طرح نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب داستان ہے جو پوری طرح کھل جاتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے ایک اور غیر معمولی معاملہ ہوا، یعنی ایک وہ غیر معمولی معاملہ تھا اور وہ یہ تھا کہ پیغام آ گیا ہے، ایک مظلوم آدمی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بادشاہ نے اس کو بلا لیا، اس کی قدر افزائی ہو گئی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے تحقیق کے حق ہوگی پھر باہر نکلوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہا کہ میں شاید یہ نہ کر سکتا، اپنے بارے میں فرمایا، یعنی یوسف ہی یہ کر سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہ خیال کرتا کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، رہائی ہو رہی ہے تو مجھے جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں کہے، انہوں نے کہا پہلے تحقیق ہوگی۔ اب تحقیق کرانے میں ظاہر ہے ایک خاص طرح کے استکبار کا اظہار بھی ہوتا ہے، یعنی یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، تو دیکھیے اس پہ کس طرح ایک بندہ عاجز تبصرہ کرتا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ نہیں تھی کہ اپنی پارسائی کی دھونس دوسروں پر جماؤں، میں نے تو صرف یہ چاہا تھا کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ ایک شخص نے میرے ساتھ احسان کیا، میرے اوپر کرم فرمایا، تو کیا میں نے درپردہ اس کی بیوی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی؟ اور پھر کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اس لیے کہ میں یہ جانتا تھا کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا۔ یعنی اعتماد کیا ہے اور اللہ کی سنن پر یقین اور اذعان کا کیا عالم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ صرف اس لیے کیا۔ آپ دیکھیں گے اگلا جملہ بتا دے گا کہ وہ فوراً یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اس طرح ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر یہ کہنے کے نتیجے میں کہیں تکبر کا اظہار تو نہیں ہو گیا، تو واضح کرتے ہیں اس بات کو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ حضرت یوسف نے معاملے کی تحقیق پر اپنے اصرار کی وجہ بتائی ہے۔ اس کا موقع غالباً اس وقت آیا ہوگا جب قید خانے میں انہیں تحقیقات کے نتائج بتائے گئے ہوں گے، یعنی جو لوگ پیغام لے کے آئے ہوں گے کہ اس طرح بادشاہ نے بلایا ہے، یہ ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یہ بات ذرا اپنی پارسائی کو بھی بیان کرنے کے پہلو سے دیکھی جا سکتی ہے، تو میں واضح کر دوں کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز یہ جان لے، یعنی مجھے اگر معاملہ صرف میرے پروردگار کا ہوتا تو میں چھوڑ دیتا، لیکن اس شخص کے دل کے کسی گوشے میں بھی، ذہن کے کسی گوشے میں بھی اگر یہ خیال رہا ہو کہ ہو سکتا ہے یوسف ہی نے یہ معاملہ کیا ہے، تو میں اس کو صاف کر دینا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں اپنی پارسائی ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور یوسف اور مجھ سے گناہ ہو جائے، مجھ سے غلطی ہو جائے، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں۔ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، وہ میرے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھیے کہ یہ پیغمبر ہے، یعنی کیا شان ہے اور کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں۔ نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، ان نفس لا مارتم بسو الا ما رحم ربی، الا یہ کہ جب میرا پروردگار رحم فرمائے۔ یعنی نفس میں برے خیالات بھی آتے ہیں، میلانات بھی پیدا ہوتے ہیں، انسان بعض اوقات اس کی طرف سے بار بار کی انگیخت کے نتیجے میں برائی کی طرف چار قدم بڑھا بھی لیتا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس سے بالا تر نہیں ہوں، میں کوئی اپنی پارسائی کی بات نہیں کر رہا، ہاں اللہ کرم فرمائے اور وقت پر روک لے تو یہ اس کی عنایت ہے۔ اس میں ایک عربیت کا پہلو بھی ہے، اصل الفاظ ہیں الا ما رحم ربی، ان میں ما ہمارے نزدیک زمان کے معنی میں ہے، ترجمے میں اسی کی رعایت ملحوظ ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ الا یہ کہ میرا پروردگار جو رحم فرمائے، نہیں جب رحم فرمائے، تو ما بعض اوقات زمان کو بیان کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، ان ربی غفور الرحیم، اس کی شفقت ابدی۔ تو یہ انہوں نے اس موقع پر اپنا عذر بیان کیا کہ میں اگر باہر نہیں گیا اور میں نے اس پر اصرار کیا ہے تو کوئی اپنی پارسائی ثابت کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ یہ چیزیں تھیں، اور اپنے بارے میں میں ایک عاجز بندے ہی کا احساس رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہم سب میں گناہ کے دائیات پیدا ہوتے ہیں، نفس برائی پر اکساتا ہے، یہ میرا رب کا کرم تھا کہ میں اس وقت محفوظ رہا، بس مجھے یہ بتانا تھا کہ میں نے عزیز کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یہ بتانا مقصود تھا۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، یعنی جب یہ ساری بات معلوم ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے تحقیق بھی ہو گئی ہے، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے لیے خاص رکھوں گا، یعنی یہ گویا اس بات کی کا اظہار تھا کہ بادشاہ نے ان کو مقرب خاص بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر حاشیہ ہے، اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے، بادشاہ کے خواب کی نہایت دلنشین تعبیر اور اس کے ساتھ جس ہولناک قحط کے ظہور کی خبر خواب میں دی گئی تھی، اس کے مقابلے کی تدبیر، الزامات کی تحقیق کے بغیر رہائی کی پیشکش قبول کرنے سے انکار، اور اس کے نتیجے میں عزیز کی بیوی اور دوسری عورتوں کا اعتراف حق، استاد امام کے الفاظ میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی بادشاہ کو حضرت یوسف کا گرویدہ بنانے کے لیے کافی ہو سکتی تھی، یعنی ہر چیز اپنی جگہ ایک بے مثال کردار کا نمونہ ہے، اور جو علم اللہ نے ان کو دیا تھا اس کا بھی ظہور ہے۔ تو علم اور کردار، علم اور سیرت، اگر یہ اس درجے میں نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں تو پھر کیا کہنے، کوئی بھی شخص عاشق ہو سکتا ہے، تو بادشاہ بھی دل سے گرویدہ ہو چکا تھا، لیکن جس شخص کے باب میں یہ تینوں باتیں اکٹھی بادشاہ کے علم میں آئیں، یعنی پہلے علم کا ظہور ہوا کہ چیزوں کی تہ تک پہنچنے کی کیا صلاحیت ہے، ایک الجھا ہوا خواب تھا، بظاہر سننے والوں کو یہی لگتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے کوئی اپنے ہی باطن کی آوازیں سن لی ہیں اور کوئی اپنے ہی اندر چھپی ہوئی تمثیل دیکھ لی ہے، لیکن نہایت معنی خیز تعبیر کی، اور صرف تعبیر نہیں کی، یہ بتا دیا کہ اب تمہیں اس آفت سے بچنے کے لیے کیا تدبیر کرنی ہے، تو تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ تعبیر نے یہ بتا دیا کہ علم کتنا غیر معمولی ہے، تدبیر نے یہ بتا دیا کہ حکمت کس درجے میں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، الزامات کی تحقیق کے بغیر رہائی کی پیشکش نے یہ واضح کر دیا کہ کردار اور سیرت میں کیسی بے نظیر استقامت ہے، اور اعتراف حق نے یہ واضح کر دیا کہ یہ 18-20 سال انتظار کر سکتا ہے کہ لوگ مانیں گے تو دیکھ لوں گا ورنہ زندہ میں پڑا ہوں۔ تو یہ معمولی باتیں نہیں تھیں، جب سب اکٹھی ہو گئیں تو پھر بادشاہ کا یہی احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن جس شخص کے باب میں یہ تینوں باتیں اکٹھی بادشاہ کے علم میں آئیں، آخر وہ اس کا نادیدہ عاشق نہ ہو جاتا تو اور کیا کرتا، چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں یوسف کو اپنا معتمد خاص بنا رہا ہوں، یعنی یہ اعلان ہو گیا بادشاہ نے بتا دیا اور کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ جا کے اب زندہ سے. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ, میں اسے اپنے لیے خاص رکھوں گا. فلما کلمہ, یہ وہی قرآن کا اسلوب ہے, یعنی جو تفصیلات آپ سے آپ واضح ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن ان کو حذف کر دیتا ہے. اس میں یہ ساری بات محذوف ہے, مقدر ہے کہ پھر لوگ گئے, انہوں نے جا کے پیغام دیا, بہت عزت اور وقار کے ساتھ ان کو لایا گیا. جب وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے آئے تو بادشاہ نے ان کو بہت وقار کے ساتھ بٹھایا, پھر بٹھا کر بات چیت کی. جب بات چیت کی, یعنی ایک تو مرحلہ وہ تھا نا کہ ان کے بارے میں سنا, اب بات چیت کی, تو وہ کہتے ہیں نا کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. آدمی جب تک بات نہیں کرتا اس کے عیب و ہنر چھپے ہوتے ہیں. تو یہاں تو ہنر ہی ہنر تھا, بات چیت سے اور زیادہ نمایاں ہوا اور ظاہر ہوا. فلما کلمہ, پھر جب اس سے بات چیت کی تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا کالا انک الیوم لدینا مکین امین. اس نے کہا اب تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا. میں نے لکھا ہے یہ بادشاہ کی طرف سے نظم حکومت میں بڑے سے بڑے منصب کی پیشکش ہے. گویا بادشاہ نے کہہ دیا کہ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو, بڑے سے بڑے منصب کی پیشکش ہے جو اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کے نتیجے میں آپ کے علم, آپ کی لیاقت اور صلاحیت و استعداد کو دیکھ کر کی ہے. لیکن آپ اس پیشکش کو کس صورت میں قبول فرماتے ہیں اسے آپ کی ثوابیت پر چھوڑ دیا, یعنی یہ آپ پر چھوڑ دیا کہ اب جو چاہیں منصب لے لیں. صاحب اقتدار ہو اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا. یوسف نے کہا کال اجلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا اس ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یعنی میری امانت اور دیانت پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اس میں اب یہ معاملات سب میرے سپرد کر دیں تو میں اپنی تدبیر کے لحاظ سے اس کو دیکھ لیتا ہوں. اس پر حاشیہ, یوسف علیہ السلام جس قحط کی پیشین گوئی کر چکے تھے, اس وقت سب سے بڑی مہم اسی میں ملک کو سنبھالنے کی تھی. انہوں نے خود بتا دیا تھا کہ یہ صورت پیش آنے والی ہے اور اس میں ملک کا نظم کیسے چلے گا, خزانے کے معاملات کیا ہوں گے, زمین کے سارے وسائل کس طرح استعمال کیے جائیں گے, یہی سب سے بڑا مسئلہ ملک کو درپیش ہو گیا ہے. بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش بھی اس صورتحال میں یہی ہو سکتی تھی, یعنی اگر ایسا قحط آنے والا ہے اور ابھی 7 سال اس میں پڑے ہوئے ہیں تو اس میں ذمہ داریاں اسی طرح کے کسی شخص کے پاس ہونی چاہیے. چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق اپنی رائے بادشاہ کے سامنے رکھ دی. یہ کم و بیش اسی اختیار و اقتدار کا مطالبہ ہے جو پارلیمانی نظام حکومت میں کسی ملک کے وزیر اعظم کو حاصل ہوتا ہے. یعنی انہوں نے گویا بادشاہ کے تحت جو وزیر اعظم کے اختیارات ہوتے ہیں وہ مانگ لیے. بائبل میں ہے اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں, سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی. یہ گفتگو ہوئی اس موقع پر. فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں, گویا آئینی بادشاہت تک آ گئی نوبت. اور فرعون نے یوسف سے کہا دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنا دیا اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا. اور فرعون نے یوسف سے کہا، میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پائے گا. یہ کتاب پیدائش کا اقتباس ہے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو جو اقتدار ملا وہ کس درجے کا اقتدار تھا، اور کس طرح مصر کا پورا ملک ان کے حوالے کر دیا گیا. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.